عباده الذين اصطفى. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے رمضان کی شروعات میں مجھے زندہ رکھا. اللہ کرے کہ ایسے کئی رمضان اللہ پاک نے نصیب فرمایا، اور رمضان کی برکات میں سے پہلی تراویح میں مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ اپنے طور پر اگر قرآن پاک پڑھنا چاہیں تو دو لوگ چار لوگ پو پارا آگے پارے کے بعد رکھا بہت ہم نے پڑھ لیے، اور اب تھوڑی سی دیر میں الحمدللہ ڈیڑھ پارا ہم نماز میں سن لیتے ہیں. یہ رمضان کی برکت میں ہی آسان ہے. تو رمضان کو جو مبارک کہا گیا، برکتیں جو ہیں وہ ہم جہتی ہوتے ہیں، مختلف پہلو اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سہولت ہوتی ہے. قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اور یہ معجزہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. معجزہ ہونے کی حیثیت اس کی الگ ہے، اور انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخاطبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مکلف بندوں کو، ذمہ دار بندوں کو جو ذمہ داری رکھے ہیں ان کے کندھوں پر، باحثیت انسان ہونے کے، سمجھبوج والے ہونے کے، حامل امانت ہونے کے، اس کی تفصیلات ہیں. تو یہ بھی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ سارے مسلمانوں کو اپنے سامنے کھڑا فرما کر پورا قرآن پاک سنواتے ہیں کہ میں نے کیا کہا سنو، میں نے کیا نازل کیا ہے سنو، میں نے اپنے حبیب پر جو کلام اتارا ہے اس کو تمہیں سننا ہے. سارے مسلمان الحمدللہ اکثر اس میں کے اس کی اتباع کرتے ہیں کہ آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو اپنا کلام پاک 23 سال کی لمبی مدت میں نازل فرمایا، نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا، اس پورے کے مجموعے کو اس مبارک مہینے میں مسلمان شروع سے لے کے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ نار تک پوری سنتا ہے، اور نماز میں سنتا ہے. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس میں سے کچھ تھوڑا بہت سمجھنے اور اس کو اندازہ لگانے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم کی چاہتے کیا ہیں اور فرمائے کیا ہیں. اس کو سمجھنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بغیر سمجھے کے بھی سننا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور پڑھنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بغیر سمجھے کے بھی پڑھنا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو ان کی عبادت کے حصے سے محروم نہ کرنا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو ان کی عبادت کے حصے سے محروم نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ قرآن پاک کو دیکھتے رہنا، دیکھ کر پڑھتے رہنا. قرآن پاک کو دیکھنا تک عبادت ہے. اس کے الفاظ میں وہ خوبی ہے کہ دوسروں کے معنی میں بھی وہ خوبی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو رمضان میں زیادہ پڑھنا چاہیے. جو جتنا زیادہ قرآن پاک رمضان میں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے اور تلاوت کرے. یہ نہ سمجھے کہ اگر میں سمجھوں گا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھوں گا تو کیا، پورا پارا ایک بغیر سمجھے کے پڑھنے سے بہتر ایک رکو میں ٹرانسلیشن کے ساتھ میں سن لوں. بعض لوگوں کے اندر یہ ذہن پایا جاتا ہے ایک رکو آپ سنیں گے تو ایک رکو کا ثواب ملے گا، ایک پارا آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ایک پارے کا ثواب ملے گا. بہت بڑا فرق ہے دونوں میں، اور پڑھنے میں سننے میں بھی فرق ہے. اور کیسٹ وغیرہ سے جو سنا جاتا ہے اس کو سننے کا حکم بھی نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہے نا وہ. انسان سے سنتے ہیں تو سننے والا عمل ہے، انسان بولتا ہے تو بولنے والا عمل ہے. اسی وجہ سے جب کیسٹ پہ سجدہ تلاوت ہم سنتے ہیں تو سجدہ لازم نہیں ہوتا. اسی وجہ سے کیسٹ پہ بسم اللہ اللہ اکبر بولے تو بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہوتا ہو، کیونکہ کیسٹ کا ہے وہ، تو بالکل ثواب نہیں ملتا، ویسی بات نہیں ہے، ملتا ہے لیکن ویسا نہیں ملتا جو انسان سے سننے میں ملتا ہے. جیسے ہم آپ حساب سے سنتے ہیں نماز میں اس کا ملتا ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک کی عظمت اپنے دل میں بٹھانا ہے. ایک ایک حرف پر اللہ پاک نے 10-10 نیکیاں رکھی ہیں، اور اس کا یقین اپنے دل میں لانا ہے کہ اللہ پاک یہ نیکی دے گا، ہر حرف پر 10 نیکی. اور رمضان میں ہو، نماز میں ہو، جماعت کے ساتھ ہو، تو پھر تو ایک ایک حرف کا ثواب ہزاروں میں چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی، ایک ایک حرف پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. الف لام میم میں 30 ہیں، پھر
چیز نیکیاں مل جاتی ہیں.
اتنی بغیر عام نارمل حالت میں رمضان میں تو بہت زیادہ ہے اور جماعت کے ساتھ اور بھی زیادہ ہے. تعالیٰ شان ہوں اپنے مبارک کلام میں ایک چیز تو وہ ہے جس کو ہم قرآن پاک میں ہمیشہ یہ نماز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں اور ہر آدمی کے دن میں اللہ نے پڑھنے لگایا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے, اللہ پاک کی بڑائی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور درخواست ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں اپنا ایگریمنٹ اور معاہدہ ہے. تین چیزیں آئی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ سب خوبی اور تعریف آپ کی ہے کیونکہ آپ سارے عالموں کے پالنے والے ہیں. آدمی بار بار بولے اس کو اللہ کو پسند ہے یہ بات, کیونکہ عبادت کا حصہ ہے, زبانی عبادت زبان کی عبادت ہے. تو یا اللہ آپ کے لیے تعریف ہے کہ آپ سارے عالموں کے پالنے والے ہیں, آپ ہی مہربان ہیں, آپ ہی رحمان ہیں, آپ ہی رحیم ہیں, آپ ہی بدلے کے دل کے مالک ہیں, مالک یوم الدین ہیں, بدلے کے دل کے مالک ہیں. اس کے بعد جو یہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اقرار ہے اللہ سے کہ ہمیشہ اپنے اس وعدے کو دہراتے رہنا کہ اللہ ہمارا وعدہ ہے کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, اور ہمارا وعدہ ہے آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے. عبادت اور استعانت یہ اللہ کا حق ہے, عبادت کرنا اور مدد مانگنا یہ اللہ کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ بھئی تم میرے بندے ہیں, جی ہم آپ کے بندے ہیں, تم میرے سے جڑے ہوئے رہو گے, استعانت کے اندر یہی ہوتا ہے, تم اس سے جڑے ہوئے رہو گے, جی ہاں صاحب ہم آپ سے جڑے ہوئے رہیں گے. تو یہ ہمیشہ ہر رکعت میں بندے کو یہ دہرانا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے عہد و پیمان کو نیا تازہ کرتا رہے. پھر اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں. اس دعا کے سکھانے میں اللہ نے یہ بات مرحوم فرمائی ہے کہ تین راستے پرانے پاک میں بتا دیے گئے ہیں کہ قیامت تک ہوں گے. ایک راستہ سیدھا ہوگا اور ایک راستہ اور دو راستے ٹیڑھے ہوں گے, غلط ہوں گے. دو راستے جو غلط ہوں گے وہ دو الگ الگ کائنڈ کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ غلط فہمی سے غلط راستے پہ چلا جانا, غلط فہمی سے غلط راستے پر, مس انڈرسٹینڈنگ سے غلط فہمی سے غلط راستے پر چلا جانا, ایک غلطی اس کائنڈ کی ہوگی زندگی گزارنے میں. اور ایک غلطی ہے صحیح راستہ معلوم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر غلط راستے پہ جانا. یہ دو قسمیں ہوں گی. ایک راستہ سیدھا ہے جو جنت تک جاتا ہے, دو راستے ٹیڑھے ہیں جو جہنم تک جاتے ہیں. ان دو ٹیڑھے راستوں میں سے ایک قسم وہ ہے کہ ایک ٹیڑھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جو غلط فہمی سے غلط راستے پہ آدمی چلا گیا, ایگزٹ یاد نہیں رہی, دوسری ایگزٹ لے لی, یا اس ایگزٹ کو یہ صحیح ایگزٹ سمجھ کے لے لی, وہ تھی نہیں. اور ایک یہ کہ جان بوجھ کر غلط راستے پر جانا. تو جان بوجھ کر غلط راستے پر جانا مغضوب علیہم کا راستہ کہلاتا ہے, اور غلط فہمی سے غلط راستے پر جانا یہ ضالین کا راستہ کہلاتا ہے. تو دو چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ سے کہ یا اللہ نہ تو ہم کو ایسا بنا کہ ہم جان بوجھ کر تیرے دین کو چھوڑیں اور تیرے دین کی باتوں کو چھوڑیں, تیرے کتاب کی باتوں کو چھوڑیں, نہ ہمیں ایسا بنا کہ ہماری سمجھ میں غلطی ہو جائے اور ہم اس کو صحیح سمجھ لیں اور وہ غلط ایسی بھی چیز سے ہمیں بچا اور سیدھے راستے پر ہمیں چلا. یہ تین دعائیں, یہ ایک ہی دعا کے اندر یہ تین دعا شامل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو سکھائی, وہ ہم مانتے ہیں اور رمضان میں بھی مانتے ہیں اور تراویح میں بھی مانتے ہیں اور تراویح کی ہر رکعت میں مانتے ہیں, اور مسلسل مانتے رہنا پڑتا ہے اس لیے کہ ایک ایک منٹ میں بھی ہم اس کے محتاج ہیں. اگر ہم نے تراویح میں مانگا ہے تو فجر میں پھر محتاج ہو جاتے ہیں, ظہر میں پھر محتاج ہو جاتے ہیں, عصر میں پھر محتاج ہو جاتے ہیں. یہ زندگی بھر کا کام ہے یہ کہ اللہ کسی طرح راستہ مانگتے رہنا اور چلتے رہنا. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے, اس میں جو بقرہ گائے کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک خاص گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے, اس مناسبت سے اس کا نام وہ رکھ لیا گیا ہے. اس کا مطلب بنتا ہے کہ سورت فیہ ذکر البقرہ, وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے, بقرہ کے قصے کا ذکر پایا جاتا ہے, اس مناسبت سے اس کا نام سورت البقرہ ہو جاتا ہے. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قسم کے انسان بیان فرمائے, اور اس تین قسموں کا بیان چونکہ موقف ہے اس بات کر کے وہ کس سے متعلق ہیں وہ تینوں, اس وجہ سے پہلے ایمانیات کا بیان ہے. اس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق پر حق ہونے اور اس کے بالکل صحیح ہونے اور اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہونے کا بیان کیا, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب اصل میں رہنمائی کرنے کے لیے ہے ان لوگوں کو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, ان سین پر جن کا ایمان ہے اور یقین ایسا ہو, ایمان ایسا ہو کہ بالکل اس پر, یعنی ڈیپینڈ کرنا اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکنا، ویسا یقین ہونا، اس یقین کے ساتھ میں جو لوگ جیتے ان کے لیے یہ ہدایت جو نظر نہیں آنے والی یہ چیز. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے اصل میں نہیں نظر آنے والی چیز کو ہی بتایا جاتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب اصل میں نہیں نظر آنے والی حقائق کو سمجھانے کے لیے ہی ہوتا ہے. نظر آنے والے حقائق کو انسان کی عقل پر، اس کے تجربے پر، اس کے ایکسپیرئنس پر اور مشاہدے پر چھوڑا گیا ہے. نظر میں آنے والی چیز ایسی ہے کہ جو کسی طریقے سے انسان کی گرفت میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے اللہ نے مہربانی فرما کر قرآن پاک نازل فرمایا اور اس میں اس کی تفصیلات بیان فرمائی. اس لیے سب سے پہلے مسلمان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تعلیم قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. جتنی ایمانیات کی بات جو دے کر آئے اس کو ماننا ہے. زیادہ تر وہی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ان سب کو ہم مانتے ہیں. آخرت کی زندگی ہے، تقدیر ہے، باغ بعد الموت ہے، فرشتوں کا نظام ہے، کتابوں کا نظام ہے، رسولوں کا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ہے. نہ اللہ کی ذات نظر آتی، نہ ان کی صفات نظر آتی، صرف صفات کے اثرات نظر آتے ہیں. صفت تو پھر بھی نظر نہیں آتی، اثر نظر آتا ہے، اس کا فعل نظر آتا ہے، کام نظر آتا ہے. تو جتنی چیزیں ہیں مقیبات ہیں. فرمایا کہ جو لوگ اس غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ رہنمائی ہے. اور غیب کے ایمان کی بنیاد نماز قائم کرنے سے شروع ہوتی ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اس کا کیا پروف ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنے سے آپ کو کچھ نہیں ملتا فوری طور پر، آپ کو غیب پر ہی یقین رکھنا پڑتا ہے. بھائی نماز پڑھنے سے کوئی سیلری نہیں ملتی، نماز پڑھنے سے کوئی بھوک نہیں مٹ جاتی، نماز پڑھنے سے کوئی پیاس نہیں بجھ جاتی، نماز پڑھنے سے فوری کچھ نہیں ملتا. اگر غیب پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو ہی نماز پڑھے گا بندہ، ورنہ کیوں پڑھے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز کے قائم کرنے کا ذکر اس لیے ہے کہ جس کا یقین غیب کا صحیح ہوگا وہ نماز پڑھ سکے گا، اور جس کا صحیح نہیں ہوگا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اور پھر جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے مال، اس میں سے جو حق اللہ نے مقرر کیا اس کو خرچ کرنا، یہ دو بنیادی صفتیں جان کی اور مال کی بیان فرمائی. اور آخرت نگاہوں کے سامنے ہو، پھر آخرت میں ہوں گی اوپن ہوں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایمان والوں کا ذکر اس ضمن میں بیان فرما دیا، اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی قسمت میں اللہ نے ایمان نہیں رکھا ہوگا. یہ لوگ سمجھانے، بجھانے، پیمائش کرنے، ہر طرح کی دلائل ان کے سامنے رکھنے، معجزات کے مشاہدہ کرنے، بڑی سے بڑی مقدس ہستی بھی ان سے مخاطب ہو، اس کے باوجود بھی ان کا دل قبول نہیں کرے گا. بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی ہستی مقدس، آپ کی بات سے زیادہ کس کی بات میں اثر؟ آپ جب کلام پاک پڑھتے تھے تو دلوں کا کیا حال ہوتا تھا؟ اس کے باوجود ایک مرتبہ نہیں، دس مرتبہ نہیں، بیسوں مرتبہ سمجھانے کے باوجود بھی بعض لوگوں کے سمجھ میں نہیں آنا طے ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و مصلحت ہے کہ جو ازلی شقی ہوتے ہیں، ہمیشہ سے پیدائشی شقی ہے، پیدائشی جہنمی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو حق کو لیتے ہی نہیں، یہ لوگ وہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. ان کی آنکھوں میں بھی پردہ، ان کے دلوں میں بھی پردہ، ان کے کانوں میں بھی پردہ، ان کو نہیں سمجھ میں آتا کچھ. ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جو نہ تو ایک دم انکار کرتی اور نہ پوری طرح اقرار کرتی، یہ منافق ہوتے ہیں. اللہ پاک نے ان سے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا بہت سے. بھائی تم جس بات پر یقین رکھتے ہو اس کو ذرا اپنے سوچ سے اور اپنے فکر سے، اپنے تھاٹ سے طے کرو کہ میں یقین صحیح رکھتا ہوں یا ڈاؤٹ رکھتا ہوں. اگر یقین رکھتے ہو تو پھر پوری طرح اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دو. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اور پوری وفاداری کے ساتھ 100% اللہ کا ہو کے رہ جائے، اللہ کا بندہ بن جائے. اللہ یہ نہیں کہتے کہ بیوی بچوں کے مت بنو، جاب کے مت بنو، کام کے مت بنو، دنیا کے مت رہو، دنیا سے انجوائے مت کرو، ایسا یہ نہیں فرماتے. یہ کہ بندہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو، اپنی جان سے، مال سے، جذبات سے، وہ ہوتا ہے مخلص. اور جو آدھا تیتر آدھا بٹے وہ ہوتا ہے منافق. اور منافق کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. سب سے بڑی قسم اس کی عقیدے کا منافق ہوتا ہے، جو کہ اصلی منافق ہے. عقیدے کا منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دل میں کفر چھپاتا ہے اور اپنے کو ظاہری طور پر مسلمان بتاتا ہے. دل میں کفر چھپانا، کفر کو چھپانا اور ظاہری طور پر مسلمان اپنے کو بتانا، یہ منافقت کہلاتا ہے. یہ سب سے شدید ہے، یہ اتنی سخت ہے کہ اس کی سزا اللہ نے کفر سے بھی زیادہ بتائی. کافر کو جو سزا دی جائے گی وہ جہنم کے جس طبقے میں کافر کو رکھا جائے گا، منافق کو اس کے نیچے رکھا جائے گا، یہ ہے قرآن پاک. تو یہ وہ عقیدے والا نفاق ہے، اور مسلمانوں میں عقیدے والا نفاق نہیں پایا جاتا، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ہم عقیدے سے اللہ کو نہیں مانتے، ظاہری طور پر مانتے ہیں، ایسی تو بات نہیں. ہر مسلمان عقیدے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، انہیں کو سچا سمجھتا ہے، انہیں کی بات کو بڑا سمجھتا ہے، پر نفس و شیطان کی وجہ سے ہوتا نہیں، یہ قصہ ہے، بس اور کوئی بات نہیں. تو ہم عمل کے کمزور ہیں، تو اس کو عمل کی منافقت کہتے ہیں، اس کو بھی. تو عملی منافقت وہ ایک دم اعلیٰ پیمانے کی منافقت تو نہیں ہوتی، لو لیول کی منافقت ہے، مگر ہے وہ بھی منافقت، ہے وہ بھی منافقت، اس کی بھی وعید ہے. اسی وجہ سے کیا ہے، مرنے سے پہلے پہلے عملی منافقت کو بھی ختم کر دینا چاہیے، اس زندگی میں کوشش کر کے اپنی اس عملی منافقت کو بھی ختم کر دے، کہ چھوٹے درجے کی جو منافقت ہے وہ بھی باقی ہمارے اندر نہیں رہے، کیونکہ نفاق اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ عقیدے کا نفاق ہو چاہے وہ عمل کا نفاق ہو. پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی اور ان کا انجام بیان فرمایا. سارے انسانوں سے اور سارے یعنی آدم کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت کا حکم فرمایا کہ اور تم سب ایک ہو سمے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اور تم سے پہلوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پیدائش کو جو نظام بنایا اور تمہاری پرورش اور تربیت کا، آسمان اور زمین اور زمین کے اندر کی مختلف قسم کی معدنیات اور غذائیں اور جتنی اجناس وغیرہ ہوتے ہیں، زندگی کا جو سامان ہے، زندگی کے اندر سے زمین کے اندر سے جو نکلتا ہے، وہ بادلوں کے ذریعے سے جو آتا ہے، وہ آکسیجن اور ہواؤں کے ذریعے سے جو ہوتا ہے، اس پورے نظام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ پیدا بھی میں نہیں کیا، زندہ بھی میں ہی رکھتا ہوں، پالتا بھی ساری مخلوق کو میں ہوں، زیادہ مجھے ہی رائٹ پہنچتا ہے کہ میری بندگی کی جائے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ نے اپنی بندگی کا حق بتایا ہے اور بندگی کا مطالبہ فرمایا ہے سارے انسانوں کو. قرآن پاک کے حق ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر کسی کو شک ہو تو ایسا قرآن پاک بنا دو، یہ چیلنج کر دیا. اور یہ فرمایا تم نہیں بنا سکتے، یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ چیلنج ہمارا کہ تم نہیں بنا سکتے. اور یہ فرمایا کہ تم اکیلے نہیں، سارے مل کے بھی نہیں بنا سکتے. اور جب نہیں کر سکتے یہ کام، تو پھر اللہ کو مان لو، جو اس کے باوجود اس کے جھٹلائے گا اس کو میں جاننے میں پہنچا دوں گا. آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قصہ ہے، کیونکہ ہم دنیا میں آئے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی، اس لیے ہمارے بابا آدم کے قصے کو اللہ نے پہلے تفصیل سے بیان فرما دیا ہے، پہلے پارے کے اندر ہی، پہلے پو کے اندر. اور پھر اس کے بعد ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، ان لوگوں نے کیسے کیسے ہاندلیاں کی اور کیسے کیسے حربے استعمال کیے اپنے مذہب کو بگاڑنے کے، اور کیسی کیسی ناشکریاں کی، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں کیسے کھیل کھیلتے تھے، اس کی تفصیلات بیان فرمائی. بڑا عجیب موضوع ہے یہ. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں 40 کمزوریاں بتائی گئی ہیں ان لوگوں کی جو پچھلی کتاب والے ہیں، کہ پچھلے لوگ جن کو ہم نے کتاب دی آسمان سے، پیغمبر بھی بھیجا، آسمانی کتاب بھی دی، انہوں نے کیسی کیسی حرکتیں کی. اور یہ اس لیے پہلے پارے میں اس لیے سنا دیا گیا اس کو، کہ جب بھی ایمان والا قرآن پاک پڑھے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ نازل پہلے نہیں ہوا، یہ رکھا گیا پہلے تاکہ بعد میں آنے والے پہلے پڑھیں گے اس کو. نازل تو تیسرے پارے کے اندر ہے نا، سب سے پہلے جو نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن پاک کے دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب وقوعی. نازل ہونا ہوتا تھا، جیسے جیسے موقع ہوتا ویسے قرآن پاک کی آیت اترتی، پھر جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کو بتاتے کہ یہ آیتیں جو اس وقت نازل ہوئی فلاں سورے میں فلاں جگہ پر رکھنے کی ہیں، اور ان کی ترتیب یہ لوح محفوظ میں ایسے ہی ہے، اترا ایسا نہیں ہے، لوح محفوظ میں ایسے ہی ہے. جبرائیل علیہ السلام آ کے نازل ہو جانے کے بعد میں بتا دیتے تھے کہ کون سے حصے کو کہاں رکھنا ہے، اور ہر سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن پاک سنتے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک سناتے تھے. اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے ہیں، اس سال دو مرتبہ سنے ہیں، دو مرتبہ سنائے ہیں. یہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ مراجعات فرماتے تھے رمضان میں آپ، اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراوی اصل جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے، صرف دو مرتبہ مسلمانوں کو پڑھایا آپ نے تاکہ بتا دیا جائے کہ یہ نماز کیسی ہوتی ہے، ورنہ اصل جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھا آپ کا یہ، کہ قرآن پاک سنتے بھی تھے آپ اور قرآن پاک سناتے بھی تھے آپ. تو یہ ترتیب ہے کہ لوہے محفوظ میں سورہ فاتحہ سورہ بقرہ ایسا ہے. اب بعد والے مسلمان جب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے جو چیزیں آئیں گی وہ یہ ہوں گی، اس میں سب سے پہلے جو چیز آئے گی بنیادی بات ان کے بعد، کہ پچھلی کتابوں والوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں وہ کیا ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیسے مخالفت کرتے تھے، کیسے بے احترامی کرتے تھے پیغمبروں کی، اللہ تعالیٰ کے احکام سے بچنے کے واسطے کیسی چالیں چلتے تھے، اور اللہ پاک کے حکم کو لینے کے واسطے کیسی جان چراتے تھے، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کو بعض مرتبہ سختی سے، بعض مرتبہ نرمی سے، بعض مرتبہ مہربانی سے، بعض مرتبہ سزا سے اللہ پاک ان کو اپنی طرف متوجہ رکھتے تھے. پیغمبروں کے ساتھ میں ان لوگوں کے واقعات کیسے پیش آئے، اس لیے تاکہ یہ جو امت ہے جس کو کتاب ملی ہے اس کو بھی پتا چل جائے کہ دیکھو پچھلے لوگوں نے جو حرکتیں کی تھی وہ تمہیں نہیں کرنی، تمہارا معاملہ بالکل الگ ہے، تم امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعالیٰ شانوں نے تمہارا بڑا مقام بنایا ہے، تم وفاداروں میں سے ہو، اور تمہاری بات یہ ہے کہ جو سمعنا اطعنا، جو سنا وہ ماننا ہے، ہم نے اللہ پاک اللہ کی بات سنی اور ہم اللہ کی بات ماننے والے ہیں، وہ بولنے والے تم ہو، یہ بیان فرمایا اللہ نے، بہت دور تک یہ مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو شروع کیا گیا ہے، گویا جہاں سے ہمارے اسلام کی بنیادیں سامنے آتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا بیت اللہ بنانا، اور پھر اس کے بعد میں اس بیت اللہ کی عبادت کے لیے صاف ستھرا رکھنا، پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا کہ یا اللہ ایک پیغمبر کو مبعوث فرمائیے ایک امت بننے کے بعد میں، اور امت کو اس کی تربیت فرمائیے کہ اس میں آپ کی آیتیں نازل ہوں، وہ پڑھ کر سنائیں، اس کی تعلیم فرمائیں، پھر اس کے مطابق تزکیہ فرمائیں، ایسی امت کو آپ مبعوث فرمائیے، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی. پھر بیت اللہ بنایا تھا، پھر بیت اللہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو نماز پڑھنے کا حکم جو دے دیا گیا ہے وہ پوری تاریخ کو لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہانی اس کی اصل میں ایسی ہے جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمان کی شروعات کہاں سے ہے. ویسے تو ہر زمانے کا سچا مذہب والا مسلمان ہے، لیکن امت محمد جو مسلمان ہے ان کی شروعات اور ان کی بگننگ کہاں سے ہے، اور اس کی پوری تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے، اس امت مسلمہ کی خصوصیات بیان فرمائی، اور پھر ان کے لیے خاص خاص احکام بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذیل میں بیان فرما دیے. ایک تو تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان فرمایا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اس کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بعد میں آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا گیا. یہاں ایک بڑی عجیب علمی بات ہے، تھوڑی آپ کے ذہن میں رہے کبھی آپ کو کام آئے گی، وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ قرآن پاک میں نہیں ہے. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ قرآن پاک میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حکم نماز پڑھنے کا جو حکم ہم نے دیا تھا وہ تمہارے آزمانے کے لیے دیا تھا. ایک بہت کام کی چیز ہے آپ کے ذہن میں رہنے کے لیے بتا رہا ہوں میں، پوائنٹ ہے یہ، ڈسکس کرنے کا پوائنٹ ہے ان لوگوں سے جو حدیث پر اعتراض کرتے ہیں. حدیث میں یہ ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ ادھر منہ کر کے پڑھو. اس کے بعد یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو ہم نے تم کو حکم دیا تھا وہ تمہارے آزمانے کے لیے دیا تھا. یہ ہما جہاں قبل اللہ کن تعلیہ، جو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم اللہ فرما رہے ہم نے دیا تھا، وہ کس نے دیا تھا؟ وہ حضور نے دیا تھا، حدیث میں ہے وہ. سمجھ آ رہا ہے؟ حدیث حجت ہے، حدیث دلیل ہے، حدیث جو ہے پروف ہے، ثابت کرتی ہے مسئلے کو، حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے. وہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے بہت جگہوں سے، جس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے جو میں آپ کو بتانا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ تمہارے آزمانے کے لیے دیا تھا. کہاں دیا ہے قرآن پاک؟ بیت المقدس کرنے کا حکم کہاں ہے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم تو حضور نے دیا تھا. تو معلوم ہوا کہ جیسے قرآن میں حکم آئے تو حکم ہے، ایسے حضور اگر حکم دے تو حکم ہی ہے وہ، یہ ہے بات سمجھنے کی. اور جیسے قرآن پاک میں حکم آئے تو وہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ایسے حدیث کے ذریعے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے حکم دے تو وہ اللہ ہی کا حکم ہے. اور اسی وجہ سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے حکم کی نسبت اللہ اپنی طرف فرما رہے ہیں، ہم نے حکم دیا تھا تم کو. ہما جہان القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کی مانتا ہے کون نہیں مانتا یہ میں آزمانا چاہ رہا تھا، اس لیے ڈائریکٹ نہیں دیا، رسول کے توسل سے دیا تھا، یہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ بہت اہم پہلو ہے کہ قرآن میں یہ حکم ہے کہ حدیث کا حکم بھی قرآن کا ہی جیسا ہے. کیونکہ بعض مرتبہ بعض لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر قرآن میں نہیں ہے تو اتنا وزنی نہیں ہے، قرآن میں ہے تو وزنی ہے، بھائی چلو ٹھیک ہے قرآن میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ تو اتنا وزنی نہیں ہے، ویسی بات نہیں ہوتی. وزن کے اعتبار سے حدیث میں قرآن میں نہیں ہوتا ہے. وزن کی اس میں الگ الگ ہیں. سب سے اعلیٰ درجے کا وزن بھی حدیث میں ہوتا ہے, سب سے اعلیٰ درجے کا وزن بھی قرآن میں ہوتا ہے. اور قرآن میں کم وزن کے احکام بھی ہوتے ہیں, اس کی دلائل الگ الگ ہیں. حدیث میں بھی کم وزن کے احکام بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو درجہ بندی ہے کہ یہ مستحب ہے, یہ سنت ہے, اور یہ مطلب واجب ہے, یہ فرض ہے, یہ جو درجہ بندی ہے, یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے, یہ خلاف اولا ہے, یہ جو درجہ بندی ہے حدیثوں میں بھی پائی جاتی ہے اور قرآن میں بھی پائی جاتی ہے, وہ دوسری چیز ہے. اس لیے حدیث جو ہے حجت ہے اور اس کا قرآن پاک میں باضابطہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. حج کے مسائل بیان فرمائے گئے اور روزے کے مسائل بیان فرمائے گئے. آج جو آپ نے سنا ہے اس میں حج کے مسائل بھی سنے ہیں آپ نے بہت سے, اور روزے کے مسائل بھی سنے ہیں. پانچ منٹ میں روزے سے متعلق جو اللہ نے مسائل بیان کرنا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. فرمایا کہ ایمان والوں, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے. روزہ فرض ہے, اس کے فرض کو فرض ماننا ایک فرض ہے اور اس فرض پر عمل کرنا دوسرا فرض ہے. اگر اللہ کے فرض کو فرض نہ مانے کوئی آدمی تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اگر فرض کو فرض مان کر عمل نہ کر پائے تو وہ فاسق ہوتا ہے. تو فرض تو روزے کو مانے لیکن نہ رکھ پایا کوئی بندہ تو وہ گنہگار ہے. لیکن کوئی بندہ روزے کو نہ مانے کہ میں نہیں مانتا تمہارے روزے کو تو وہ گیا ایمان سے. حتیٰ کہ اگر کسی نے میاں بیوی آپس میں اس طرح کی کوئی بات ہو گئی تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. بتاؤ تمہارے روزے کو نہیں. ہمارے پاس سوالات آتے رہتے ہیں, ایسا بولتے ہیں وہ تحریک اٹھائیے تو بولتے ہیں میں تمہارے نماز روزے کو نہیں مانتا, یہ نماز روزہ تم اپنے پاس ہی رکھو. ایسے بھی ہے اور شادی باقی نہیں ہے, ایسا بولنے کے بعد شادی کم باقی نہیں تھی, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, کافی ہو جاتا ہے بندہ. کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا, اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا, اللہ کو جھوٹا بنا دیا. نعوذ باللہ من ذلک. اس لیے یہ بات فرمائی گئی قرآن پاک میں کہ روزے فرض ہیں, تم پر لکھے گئے ہیں اور تم سے پہلوں پر بھی تھے یہ فرض. اور مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ اور اللہ کا ڈر آ جائے. اور یہ فرمایا کہ تھوڑے دن ہیں, یہ گنے ہوئے متعین دن ہیں معدودات. اس میں یہ بات ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے یا کوئی سفر میں ہے بعد میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے, اور روزہ رکھ لو تم, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں روزے تم پر رکھے گئے, وہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ کا جو آدمی مشاہدہ کرے اور اس میں موجود ہو, فمن شہید منکم الشہر, جو رمضان کے مہینے کا مشاہدہ کرے. رمضان کوئی دکھنے والی چیز ہے؟ رمضان کا مشاہدہ کیسا ہوگا؟ رمضان کا مشاہدہ رمضان کے چاند سے ملے گا. رمضان کا مشاہدہ کس سے ہوگا؟ رمضان کے چاند سے ہی ہوگا. تسمیۃ الشیء باسم السبب. رمضان کا مشاہدہ کوئی آدمی چاند نہیں کر سکتا, ورنہ کسی سے کیسے کرے گا؟ تو جو اس میں موجود ہو, جو اس کا مشاہدہ کرے, تو اس کو روزے رکھنے ہوں گے. اسی لیے قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے اور حدیثوں میں صراحت ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے سے, رمضان ختم ہوتا ہے چاند دیکھنے سے. چاند دیکھے بغیر رمضان کا کوئی وجود اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے. بے اسلامی رمضان ہو سکتا ہے جو چاند دیکھے بغیر شروع ہو. فرمایا کہ یہ جو تمہارے حکم دیا گیا ہے مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں, تمہارے لیے اللہ پاک نے آسانی کا ارادہ فرمایا ہے. آسانی ہے یہ تمہیں جو کام دیا گیا ہے, جب ثواب ملے گا, جب اس کی تم کو سیلری ملے گی, چیک ملے گے, تب پتہ چلے گا کہ کتنا تھوڑا کام لگا کے کتنے بڑے بڑے چیک اللہ پاک نے دیے. فرمایا کہ جو تعداد ہم نے رکھی ہے تمہارے ساتھ اس کو مکمل کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. اور ایک بات فرمائی, چونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے, اس لیے ایک بات سن لو کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ بھائی کس کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں, کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, کس کے لیے حج کرتے ہیں, کس کے لیے زکات دیتے ہیں, کعبے ہیں وہ اللہ, یہ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, میں قبول کر لیتا ہوں میری دعا کرنے والے کی دعا کو. جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے, لہذا میری دعا کو, میری بات کو بھی قبول کرو تم اور ایمان لے آؤ. اور فرمایا کہ رمضان کی رات میں بیویوں کے ساتھ میں ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور اللہ پاک اس بات کو جانتے ہیں کہ تم امانت داری نہیں رکھ پاؤ گے, خیانت کر ڈالو گے, اس لیے اللہ نے رات کے حصے کو تمہارے لیے معاف فرما دیا ہے. فتاب علیکم و عفا عنکم, لہٰذا رات میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو. اور کھانا اور پینا اور بیویوں سے ملنا, اس کی لمٹ یہ ہے کہ جب تک اندھیرے اور اجالے میں امتیاز کا جو وقت ہوتا ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا, یعنی اس سے پہلے تک آپ کو اس کی اجازت ہے. اور جیسے ہی اندھیرے اور اجالے میں امتیاز کا ٹائم آ جائے، دونوں کے درمیان میں فرق کا وقت آ جائے جس کو صبح صادق ہم کہتے ہیں، تو پھر اس وقت سے لے کر تم کو رات تک اپنے روزے کو مکمل کرنا ہوگا. اور جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہوں تو پھر رات میں بھی اپنی بیویوں کے پاس میں نہیں جا سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، تمہارے لیے باؤنڈری ہے جو روزے کے معاملے میں مقرر کی گئی ہے، تم اس کی پوری پوری رعایت کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم اللہ کے ڈرنے والے بن جاؤ.
اللہ رمضان کے روزوں کو ہمارے لیے آسان بنوا دیجیے، اے اللہ ہمارے جابوں کے ساتھ ہمارے لیے روزوں کو آسان بنوا دیجیے، کاموں کے ساتھ کاروبار کے ساتھ روزوں کو آسان بنوا دیجیے، اے اللہ جو کاروبار پر نہیں ہے ان کے لیے بھی آسان بنوا دیجیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی آسان بنوا دیجیے، بیمار ہیں اور روزہ رکھنے کی ہمت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں، اے باپ کا روزگار روزے کو آسان فرما دیجیے، ہمارے عورتوں کو بچوں کو مردوں کو سب کو اے اللہ روزے آسان فرما دیجیے، ہماری اولادوں کے لیے روزوں کو آسان فرما دیجیے، اور قیام الليل کو تراویح کو ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے، قرآن پاک کا پڑھنا سننا دونوں آسان فرما دیجیے، اے اللہ عافیت سہولت نصیب فرما دیجیے، کرم کا رحم کا برکتوں کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے مالوں میں برکت فرمائیے، ہمارے اوقات میں برکت فرمائیے، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ رمضان کی پوری مدد کرنے والا بنا دیجیے، زیادہ سے زیادہ حصہ لینے والا جن کے کاموں میں اس مبارک مہینے میں ہم سب کو بنا دیجیے، اے اللہ اپنی طرف سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ علیہ وسلم مولانا محمد رحمۃ اللہ.